ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नश्रे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की तरफ से पाकिस्तान के जीएसपी प्लस हैसियत पर नजरसानी की करारदाद मंजूर करने के मामले पर गौर करने के लिए इत्तलात के मुताबिक पीर को एक आला सतही इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों ने तशवीश का इजहार करते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि करारदाद की रोशनी में पाकिस्तान को हासिल जीएसपी प्लस की सहूलत खत्म होने की सूरत में यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तानी बरामदात पर मनफी असर पड़ सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में कोरोना की वबा के सबब 3 मई को होने वाली कई तकरीबात को मुलतवी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सहाफियों का कहना है कि उन्हें भी अपने बात करने का हक होना चाहिए। पाकिस्तान में सहाफियों पर हमलों और आजादी इजहार के हवाले से तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में मीडिया और सहाफियों को हिरासा किए जाने के वाकयात में इजाफा हुआ है। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मई सन 2020 से अप्रैल सन 2021 तक एक साल में मीडिया और सहाफियों पर हमलों और आजादी इजहार की खिलाफ वर्जियों के कम अज कम 148 केसेस हुए हैं, जो गुजश्ता साल के मुकाबले में 40% ज्यादा हैं। इन केसेस में रिपोर्ट के मुताबिक 6 सहाफी हलाक हुए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफी बगैर किसी दबाव के काम कर रहे हैं और सहाफियों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि उनके माली तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। उनके बकौल सहाफियों की तनख्वाहों के लिए तमाम मीडिया मालिकान से राबता कर रहे हैं। आइंदा कुछ अरसे में सहाफियों के लिए हाउसिंग स्कीम्स भी लाई जा रही हैं। 3 मई को दुनिया भर में आजादी सहाफत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बाकायदा आगाज 1993 में हुआ, जिसका मकसद दुनिया भर में आजादी सहाफत की अहमियत को बावर करवाना था, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में पेशावराना सहाफत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि उन्हें मुकम्मल आजादी के साथ काम करने नहीं दिया जाता। गुज़श्ता साल यानी सन 2020 में दुनिया भर में कम से कम 50 सहाफी और मीडिया कारकुनों को हलाक किया गया और इन हलाक होने वाले अफराद में से तकरीबन 11 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। काबुल में मुकीम बैन अल-अक़वामी बिरादरी के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान में आजादी सहाफत की हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने बयान में कहा है कि एक आजाद और मजबूत मीडिया सेक्टर अफगानिस्तान के मुनासिब नुमाइंदगी का बेहतरीन जरिया है। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में अफगान हुक्काम पर जोर दिया है कि वो सहाफियों को धमकियों, हिरासियत और उन पर गुज़श्ते एक बरस के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इकदाम करें। 2 मई सन 2011 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमरीकी फौज की एक कार्रवाई में शिद्दत पसंद तंजीम अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादिन की हलाकत को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस वाकये ने जहां आलमी सतह पर कई असरात मुरतब किए हैं, वहीं अलकायदा को भी अपने सरबराह की हलाकत से धचका है। अलकायदा की सरगर्मियों पर तहकीक करने वाले माहिरीन का ख्याल है कि उसामा बिन लादिन की हलाकत के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक तंजीम समझी जाने वाली मरकजी सतह पर बज़ाहिर टूट फूट और क्यादत के बहरान का शिकार नजर आती है, मगर इसके बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में उससे जुड़ी शाखें अभी तक मौसर हैं। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि उसके सरहदी मुहाफिजों ने पीर को जम्मू कश्मीर में पाक भारत सरहद पर भारत के सरहदी हिफाजती दस्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के एहलकारों पर हल्के हथियारों से फायरिंग करके फायरबंदी के उस दोतरफा समझौते की खिलाफ वर्जी की, जिसकी दोनों मुल्कों की फौजी क्यादत ने इस साल फरवरी में तजदीद की थी। भारत में 5 रियासतों मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के इंतखाबी नतायज का ऐलान कर दिया गया है, जिनके मुताबिक मगरबी बंगाल, आसाम और केरला में हुक्मरान जमातों ने अपनी हुकूमत बरकरार रखी है। अलबत्ता तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपोजिशन को कामयाबी हुई है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने हैट्रिक बनाई है। वो मुसलसल 3री बार वजीर आला बनने जा रही हैं। امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جی سیون ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے لندن میں موجود ہیں. ان ملاقاتوں میں کرونا وائرس کی وبا اور روس اور چین سے متعلق معاملات بھی ممکنہ طور پر بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کی پارلیمان کی طرف سے پاکستان کے جی ایس پی پلس حیثیت پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کرنے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے اطلاعات کے مطابق آج پیر کے روز ایک اعلی سطح کا اجلاس طلب کیا ہے. دوسری جانب پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندوں نے یورپی یونین کی پارلیمان کی قرارداد پر تشویش کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر اس قرارداد کی روشنی میں پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس کی سہولت ختم ہو جائے تو پھر یورپی یونین کے لیے پاکستانی برآمدات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. کچھ دیر کے بعد دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. ملک میں کرونا کی وبا کے سبب 3 مئی کو ہونے والی کئی تقریبات کو ملتوی کر دیا گیا, لیکن پاکستان میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. پاکستان میں صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کے حوالے سے تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ ملک میں میڈیا اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں صحافت کے لیے خطرناک ترین جگہ بلوچستان یا قبائلی علاقہ کے نہیں بلکہ ملک کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. فریڈم نیٹ ورک پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مئی 2020 سے اپریل 2021 تک اس سال میں میڈیا اور صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کی خلاف ورزیوں کے کم از کم 148 کیسز ہوئے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہیں. ان 148 کیسز میں رپورٹ کے مطابق 6 صحافیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, جبکہ 7 صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے, 5 کو اغوا, 25 کو گرفتار اور 27 کے خلاف مقدمات بنائے گئے. وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافی بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہیں اور صحافیوں کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے مالی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ صحافیوں کی تنخواہوں کے لیے تمام میڈیا مالکان سے رابطہ کر رہے ہیں. آئندہ کچھ عرصے میں صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز بھی لائی جا رہی ہیں. 3 مئی کو دنیا بھر میں آزادی صحافت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا باقاعدہ آغاز 1993 میں ہوا, جس کا مقصد دنیا بھر میں آزادی صحافت کی اہمیت کو باور کروانا تھا. لیکن دنیا کے بیشتر ملکوں میں پیشہ وارانہ صحافت سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل آزادی کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جاتا. گزشتہ سال یعنی سن 2020 میں دنیا بھر میں کم سے کم 50 صحافی اور میڈیا کارکنوں کو ہلاک کیا گیا, اور ان ہلاک ہونے والے افراد میں سے تقریباً 11 کا تعلق افغانستان سے. ماہرین افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کو ایک نئے چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں, جس کے بعد افغانستان میں صحافت کے مستقبل کو تاریک قرار دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام.
آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت پر افغانستان میں یورپی یونین کے مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور صحافیوں اور میڈیا سے منسلک پیشہور افراد کے خلاف پرتشدد کاروائیاں ختم ہونی چاہیے اور ان واقعات میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لائے جانا چاہیے. کابل میں مقیم افغان ٹیلی ویژن آر ٹی اے سے منسلک خاتون صحافی خدیجہ امین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اب صحافت کو ایک خطرناک پیشے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. انہوں نے کسی ملک یا گروہ کا نام لیے بغیر وائس آف امریکہ کو بتایا,
زمونگ دخمنان دا آزادی بیان دخمنان غواڑی چی پتہ سے حالت کے غواڑی چی زمونگ غاق خاموش ہوگی.
ہمارے دشمن ہماری آواز کو مکمل طور پر خاموش کرنا چاہتے ہیں, جس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی عوام کی بھلائی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. عصمت اللہ حلیم کابل میں گزشتہ 6 سالوں سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں صحافت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے, لیکن باقی شعبہ زندگی کا حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
خبریالان خو زک په نخه کیږي چې بل هر چا په نسبت حقایق او معلوماتو ته زر رسیدگی کولای شي.
صحافیوں کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ عوام کو باخبر رکھنے کے لیے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں, اور بدقسمتی سے ان کی یہی پروفیشنلزم بعض اوقات ان کی جان کا سبب بن جاتی ہے۔ صحافتی حقوق اور آزادی کی حمایت کرنے والے ادارے این اے آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد المجید خلوتگر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک جانب صحافی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں تو دوسری جانب حکومتی ادارے ان کو قانونی مدد فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ عبد المجید خلوتگر خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر وہ افغانستان میں صحافیوں کے مستقبل کو غیر یقینی اور مبہم دیکھتے ہیں اور حکومت انہیں موافق ماحول کرنے میں بھی ناکام ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کابل میں مقیم بین الاقوامی برادری کے نمائندوں نے افغانستان میں آزادی صحافت کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان، آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، سویڈن، امریکہ اور برطانیہ کے مشنوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے بین الاقوامی دوستوں اور شراکت داروں کی حیثیت سے وہ افغان صحافیوں اور میڈیا کے شعبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ ایک آزاد اور مضبوط میڈیا سیکٹر افغانستان کی مناسب نمائندگی کا بہترین ذریعہ ہے جو سخت محنت کے بعد وجود میں آیا اور اس کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں افغان حکام پر زور دیا کہ وہ صحافیوں کو دھمکیوں، ہراسیت اور ان پر گزشتہ ایک برس کے دوران ہونے والے پرتشدد حملوں کے تناظر میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ افغانستان میں سن 2020 کے دوران 11 صحافیوں کو ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا اور موجودہ سال کے دوران بھی اب تک 4 صحافی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ صحافت سے متعلق ایک اور بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا کہ آزادی صحافت کو یقینی بنائے بغیر افغانستان میں دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ آزادی صحافت کے عالمی انڈیکس میں افغانستان 180 ممالک میں 122 نمبر پر ہے۔ یورپ میں آزادی صحافت کے بارے میں رپورٹ تھوڑی دیر میں سنیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کی پارلیمان کی طرف سے پاکستان کے جی ایس پی پلس حیثیت پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کرنے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے اطلاعات کے مطابق آج پیر کے روز ایک اعلی سطح کا اجلاس طلب کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندوں نے یورپی یونین کی پارلیمان کی قرارداد پر تشویش کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر اس قرارداد کی روشنی میں پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس کی سہولت ختم ہو جائے تو یورپی یونین کے لیے پاکستانی برآمدات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
یورپی یونین کی پارلیمان نے گزشتہ ہفتے قرارداد منظور کی ہے جس کے تحت پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے مبینہ غلط استعمال اور ملک میں مذہب کی بنیاد پر تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر یورپی کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک پاکستان کی برآمدات کے لیے حاصل رعایتی حیثیت جی ایس پی پلس پر نظر ثانی کرے۔ قرارداد میں یورپی یونین کے متعلقہ اداروں کو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے بھی کہا گیا ہے کیا پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس عارضی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی سیکرٹری جنرل شاید ستار کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بہت تشویش کی بات ہے۔
یہ ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے کیونکہ ہم نے تقریباً 2.5-3 ارب کی نئی انویسٹمنٹ بھی کی ہے ان نئے پروجیکٹس میں ایکسپینشن کے لیے، اینڈ یہ اسی صورت میں آگے چلنی تھی اگر ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھتی۔ اگر جی ایس پی پلس کو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں بہت سیریس اکنامک دھچکا لگے گا۔
دوسری جانب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ یورپی پارلیمان کی قراردادوں کی پابندی کرنا رکن ممالک کے لیے ضروری نہیں ہے۔
تو یہ صرف ایک ان سب ملکوں کی مشترکہ آواز ہے، یہ اس کو آواز اٹھا کے وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یورپین کمیونٹی کے، یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کی حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں، اصل فیصلہ وہ کرتی ہیں۔
لیکن اقتصادی امور کے تجزیہ کار فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی قرارداد پاکستان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان کے بعض قوانین انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے مطابق نہیں ہیں۔ تجزیہ کار فاروق سلیم کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی یورپی یونین کے لیے برآمدات کا حجم تقریباً 8 ارب ڈالر ہے۔
اس میں سے تقریباً جو ہے نا 76% وہ آتی ہیں کنسیشنل ریجیم کے اندر، جو جی ایس پی پلس آپ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ایوریج امپورٹ ڈیوٹی میں نے دیکھا ہے ممالک میں بٹوین 10-14% کی ڈیوٹیز ہیں امپورٹ ڈیوٹیز کی۔ تو وہ ہوگا کیا کہ جب جی ایس پی پلس ہمارے سے ختم اگر وہ اٹھا لی انہوں نے تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس وہاں جاتی ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، ان کے اوپر امپورٹر کو ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ تو اس سے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی.
دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین کی قرارداد کو پاکستان کے عدالتی نظام اور قوانین پر تبصرے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کی بلا تفریق حفاظت میں پرعزم ہے. ترجمان کے مطابق پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کی بنیادی آزادیوں کی ضمانت ان کے بقول آئین میں دی گئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
2 مئی 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی فوج کی ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو 10 سال مکمل ہو گئے. اس واقعے نے جہاں عالمی سطح پر کئی اثرات مرتب کی وہاں القاعدہ کو بھی اپنے سربراہ کی ہلاکت سے دھچکا لگا. القاعدہ کی سرگرمیوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد دنیا کی سب سے خطرناک تنظیم سمجھے جانے والی القاعدہ مرکزی سطح پر بظاہر ٹوٹ پھوٹ اور قیادت کے بحران کا شکار نظر آتی ہے, مگر اس کے باوجود دنیا کے مختلف خطوں میں اس سے جڑی ہوئی شاخیں ابھی تک مؤثر ہیں. افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجوں کے انخلا پر چند دن قبل امریکی وزارت دفاع میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینت ایف مکینزی نے افغانستان میں القاعدہ اور داعش کے دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطے کے ملکوں اور خصوصاً پاکستان کے لیے شدید تشویش کی بات ہے. القاعدہ کے مستقبل کے حوالے سے 2 متضاد بیانیے پائے جاتے ہیں. ایک حلقہ سمجھتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سے مسلسل رونما ہونے والے واقعات اور بالخصوص رہنماؤں کی ہلاکت سے القاعدہ تنظیمی طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد پھر کسی طوفان کا سبب نہیں بن سکتی. جبکہ دوسرے حلقے کا خیال یہ ہے کہ القاعدہ کی حالیہ خاموشی اور خود کو کمزور ظاہر کرنا دراصل تنظیم کی ممکنہ حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, جس سے شاید مستقبل میں وہ دوبارہ خطے اور عالمی سطح پر خطرہ بن جائے. اور بھارت میں 5 ریاستوں مغربی بنگال, آسام, تمل ناڈو, کیرالا اور پانڈوچری کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا, جن کے مطابق مغربی بنگال, آسام اور کیرالا میں حکمران جماعتوں نے اپنی حکومت برقرار رکھی ہے. البتہ تمل ناڈو اور پانڈوچری میں اپوزیشن کو کامیابی ملی. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتاز بینرجی نے ہیٹ ٹرک بنائی, وہ مسلسل 3ری بار وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. اس وقت بھارت میں وہ واحد خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. سب سے عام دلچسپ اور کانٹے کا مقابلہ مغربی بنگال ہی کا تھا, جہاں وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر داخلہ امت شاہ, بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا اور متعدد مرکزی وزراء نے انتخابی مہم چلائی تھی. کرونا کے تیزی سے بڑھتے کیسز کے درمیان انتخابات کے انعقاد پر الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم مودی کو سخت تنقید کا سامنا رہا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
مغربی بنگال کی 292 رکنی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے 147 سیٹوں کی ضرورت تھی. ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس پارٹی کو 213 سیٹیں حاصل ہوئیں اور بی جے پی کو 77. 2016 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو 3 شکستیں حاصل ہوئی تھیں. اس طرح شکست کے باوجود بی جے پی ریاست میں اصل اپوزیشن جماعت بن گئی. وزیر اعظم مودی سمیت بیشتر بی جے پی رہنماؤں نے 200 سے زائد نشستیں جیتنے اور ریاست میں حکومت سازی کا دعویٰ کیا تھا. ادھر الیکشن کمیشن کی جانب سے 1 ماہ سے زائد عرصے پر پھیلے 8 مرحلوں میں الیکشن کرانے پر اس پر شدید تنقید کی جا رہی تھی. وزیر اعظم مودی پر شدید نکتہ چینی کرنے والی ممتا بنرجی نے تنہا متعدد ریلیاں کی. ایک سینئر تجزیہ کار انت بگائتکر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بی جے پی نے ممتا بنرجی پر ذاتی حملے کیے, طاقت اور پیسے کا غلط استعمال کیا, اس کے پاس مودی اور شاہ کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں تھا, اس نے ٹی ایم سی کے بہت سے لیڈروں کو توڑ کر اپنی پارٹی میں شامل کیا اور اس نے ایک سطحی انتخابی مہم چلائی, ان سب باتوں کو عوام نے مسترد کر دیا.
موٹا موٹی طور پہ جو بنگال ٹرائڈ ہے وہاں اس کو ٹھیس پہنچانے کی جو کوشش کی گئی بھاجپا کے بی جے پی کے اعلی کمان کی طرف سے, تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا جس کو ممتا بینرجی نے بہت خوبی سے اپنے پکش میں اور اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کی طرح اس کو استعمال کیا, جس میں وہ کامیاب رہی.
جبکہ بی جے پی کے مغربی بنگال کے انچارج کیلاش وجے ورگیے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بینرجی نے جذباتی مہم چلائی, کھل کر مسلمانوں سے اٹھ دینے کی اپیل کی, حالانکہ بی جے پی نے ترقی کو اپنا انتخابی ایشو بنایا تھا. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے,
ادھیکرت وپکش کے روپ میں آئے, آج 2 پارٹی رہ گئی, باقی پارٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. مطلب ہمارا ایک استھان پشچم بنگال کے اندر ہو گیا کہ ہم ایک ادھیکرت پارٹی جو وپکش میں ادھیکرت روپ سے بیٹھے گی, وہاں میں کانگریس ہے نہ وامپنتھ ہے, سب صاف ہو گئے.
تجزیہ کاروں کے مطابق بنگال کے انتخابی نتائج کا اثر آئندہ ہونے والے انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ممتا بنرجی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مرکزی حکومت عوامی خواہشات کی تکمیل اور کورونا وبا سے نمٹنے میں ریاستی حکومت کی ہر طرح سے مدد کرے گی. اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے بھی ممتا بنرجی کو مبارکباد کے پیغامات پیش کیے جا رہے ہیں. ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کی مبینہ جانبداری کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے پیر کے روز جموں و کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے اہلکاروں پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے فائربندی کے اس دو طرفہ سمجھوتے کے خلاف ورزی کی جس کی دونوں ملکوں کی فوجی قیادت نے اس سال فروری میں تجدید کی تھی. بی ایس ایف کے ایک اعلیٰ عہدیدار ایس پی ایس ساندھو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستان رینجرز نے پیر کے روز صبح 6:15 کے قریب جموں کشمیر کے ضلع سامبا میں انٹرنیشنل بارڈر کے رام گڑھ سیکٹر میں بی ایس ایف کی معمول کے مطابق گشت کرنے والی ایک ٹیم پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی جس کا بھرپور جواب دیا گیا. بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان نے بھارتی الزام پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پیر کو جہاں پر یہ مبینہ واقعہ پیش آیا وہ متنازع جموں کشمیر سے گزرنے والی 198 کلومیٹر پاک بھارت سرحد پر واقع ایک علاقہ ہے. سرحد کا یہ حصہ پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری اور بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر یا بین الاقوامی سرحد کہلاتا ہے. اگر بھارت کی طرف سے لگائے گئے الزام کو درست مان لیا جائے تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان اس سال فروری میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور دوسرے سردی سیکٹروں میں فائر بندی کے دو طرفہ سمجھوتے کی تجدید کے اعلان کے بعد ہونے والی پہلی خلاف ورزی ہے. 25 فروری 2021 کو فائر بندی کے سمجھوتے کی تجدید اور دونوں ملکوں کے ڈائریکٹرز جنرل آف ملٹری آپریشنز کی طرف سے عوامی سطح پر کیے گئے کال و قرار کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، امریکہ، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا کے امن استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا تھا. خود کشمیر کے دونوں حصوں کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں نے بھی فائر بندی کے سمجھوتے کی تجدید کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارت پاکستان تعلقات کے لیے خوش آئند قرار دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ اقدام جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لحاظ سے بھی ایک سنگ میل ثابت ہوگا. بعد ازاں یہ خبریں آنے لگیں کہ پاکستان اور بھارت سرحدوں پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے سفارتی سطح پر کی گئی کوششوں کے نتیجے میں اقدامات اٹھانے پر آمادہ ہو گئے. گرچہ اسلام آباد اور نئی دہلی دونوں کا اصرار رہا ہے کہ اس میں کسی تیسرے ملک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن سرکردہ صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار ارون جوشی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو ان کے بقول ان بیک چینل کوششوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے جو دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کی خاطر کچھ عرصے سے جاری ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلا اثر تو یہی ہوگا کہ ایک لوگوں میں ڈر پھیل جائے گا، اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ جو ان کی بیک چینل ٹاکس چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سیز فائر کا رینیول ہوا تھا اس پہ اثر پڑ سکتا
ہے. ارون جوشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے افواج کو سختی کے ساتھ یہ ہدایات دیں کہ وہ پیر کو مبینہ طور پر پیش آنے والے واقعے کو بڑھنے نہ دیں.
کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ اس پہ سمجھے گی کہ ایک اس کو آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہی رہنے دیا جائے اور اس کے آگے بات نہ بڑھائی جائے، کیونکہ آگے ہی ہندوستان COVID-19 سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے. تو ایسے حالات ہیں، اور جبکہ یہ پیس ٹاکس کی بات بھی کر رہے ہیں تو ایسے انسیڈنٹس کو بڑھاوا نہیں دیا جائے.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
وسطی بنگلہ دیش میں پولیس کے مطابق پیر کے روز دو کشتیوں کے مابین تصادم میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے. مقامی پولیس سربراہ میراز حسین نے اے ایف پی کو بتایا کہ 5 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 25 لاشیں بازیاب ہوئیں. ایک اور پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ شپچار قصبے کے قریب دریائے پدما میں ہوا جہاں 30 مسافروں سے بھری ایک کشتی اور ریلے جانے والے جہاز کی ٹکر ہو گئی. اطلاعات کے مطابق زیادہ افراد لاپتہ ہیں جبکہ فائر سروس کے اہلکار اور مقامی افراد امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے لندن میں موجود ہیں. ان ملاقاتوں میں کرونا وائرس کی وبا اور روس اور چین سے متعلق معاملات بھی ممکنہ طور پر بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ اس 3 روزہ اجلاس کے دوران ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر خارجہ بلنکن کی سائڈ لائن ملاقاتوں میں جاپانی وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی، جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ، برونائی کے وزیر خارجہ، بھارت کے وزیر برائے امور خارجہ اور برطانوی جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں شامل ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اب سے 8 سال قبل امریکہ کے اہم ترین اتحادی ملک برطانیہ نے G7 سربراہ اجلاس کی میزبانی کی تھی اور ایک مرتبہ پھر اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہونا اور تبادلہ خیال کرنا ایک احسن اقدام ہے. بلنکن اور ان کے برطانوی ہم منصب ڈومینک راب کے درمیان ملاقات میں افغانستان، ایران، چین اور تجارت سے متعلق بات چیت ہوگی. G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے G7 سربراہ اجلاس کی راہ ہموار ہوگی جو جون میں برطانیہ میں منعقد ہوگا. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وزرائے خارجہ کے اس اجلاس کے دوران اقتصادی ترقی سے متعلق معاملات، انسانی حقوق، فوڈ سیکیورٹی، صنفی مساوات اور خواتین کو اختیارات دینے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. G7 میں امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں، جبکہ اس مرتبہ کے اجلاس میں آسٹریلیا، بھارت، جنوبی کوریا، جنوبی افریقہ اور برنائی بھی شرکت کر رہے ہیں. بلنکن G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد یوکرین جائیں گے جہاں وہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کے بقول وہ روسی اور دیگر یوکرینین رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران یوکرین کی خود مختاری کے لیے امریکہ کی حمایت کا اعادہ کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کے روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چین نے حال ہی میں سمندر پار پہلے سے زیادہ جارحانہ طور پر ایکٹ کیا ہے اور مزید مخاصمانہ رویے کا مظاہرہ کرا ہے. سی بی ایس نیوز میں پروگرام 60 منٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا واشنگٹن بیجنگ کے ساتھ کسی فوجی محاذرائے کی طرف بڑھا ہے تو بلنکن نے کہا کہ یہ چین اور امریکہ دونوں کے مفادات کے خلاف ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں یا اس سمت ہی میں چل پڑیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ کئی برسوں میں جو کچھ دیکھا وہ یہ ہے کہ چین اندرون ملک مزید دباؤ کا اور بیرون ملک مزید جارحانہ طریقے سے کارروائی کرا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. جب ان سے چین کی جانب سے امریکی تجارتی رازوں اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی $70 billion یا اس سے زیادہ کی مبینہ چوری کے بارے میں پوچھا گیا تو بلنکن نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو اس ایشو پر حقیقی خدشات ہیں. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے اتوار کے روز بلنکن کے انٹرویو پر کامنٹ کے لیے ایک درخواست پر فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. امریکہ نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ تہران کے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں اور اربوں ڈالر کی نئی اقتصادی امداد کے بدلے وہ مغربی قیدیوں کو رہا کرے گا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ کسی ڈیل کے بدلے میں قیدیوں کے تبادلے کی خبریں غلط ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم زیر حراست چل رہا پتہ امریکیوں کا معاملہ ایران کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک انہیں ان کے اہل خانہ سے ملوا نہ دیں. وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رون کلین نے سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دا نیشن میں کہا ہے کہ ان 4 امریکیوں کی رہائی کے لیے ابھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اور ہم اس کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکی $7 billion کے ایئرز 4 امریکیوں کے بدلے جو جاسوسی کے الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں ان 4 ایرانیوں کو رہا کرنے پر تیار ہو گیا ہے جو ایران کے خلاف تعزیروں کی خلاف ورزی پر جیل میں ہیں. اس سے پہلے ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا کہ ایران کے جوہری معاملات سے متعلق امریکہ اور ایران کے بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے جس کے تحت امریکہ کی جانب سے تیل اور بینکنگ کے شعبے سے متعلق پابندیاں جلد ہٹا دی جائیں گی. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
گزشتہ چند روز سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور 4 بڑے ممالک کے مابین ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ دوبارہ فعال کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہفتے کو ایران کے سرکاری میڈیا پر دیے گئے بیان میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں اب تک ہونے والے اتفاق رائے کی روح سے ایران پر تیل، گیس، مشینری، بینکاری اور پورٹس کے شعبوں میں عائد پابندیاں جلد ختم کر دی جائیں گی. البتہ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ہٹائی جائیں گی. برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین نے گزشتہ ماہ ویانا میں ان مذاکرات کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد ایران اور عالمی قوتوں کے مابین 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو بحال کرنا تھا جس سے امریکہ سن 2018 میں دستبردار ہو گیا تھا. ان مذاکرات کو اب 6 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیون نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ ہم نے تمام فریقوں بشمول ایران کے جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے سنجیدگی دیکھی ہے. ویانا مذاکرات میں شریک ممالک کے سفارتکاروں نے کہا ہے کہ امریکہ کو جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفارتکاروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے جبکہ وقت کم ہے، لہذا ہم سمجھتے تھے کہ اس ہفتے ہونے والے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہونی چاہیے تھی. دریاسنا روس کے نمائندے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب بات چیت کے عمل میں پیش رفت ہو چکی ہے, لہٰذا امید کی جانی چاہیے کہ جلد اتفاق رائے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ اوباما دور میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو ناقص قرار دیتے ہوئے اس سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی, جس کے بعد ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں. البتہ صدر جو بائیڈن اس جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے خواہاں ہیں. امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت یورینیم کی شرح افزودگی کم کرنے کی شرط پر امریکہ نے اس پر عائد پابندیاں ہٹا لی تھیں. تاہم امریکہ کی جانب سے اس معاہدے سے علیحدگی کے بعد ایران نے بھی یورینیم مفزودہ کرنے کی شرح میں اضافہ کر دیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرگزستان کے رہنما نے اتوار کے روز عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تاجکستان کے ساتھ فائر بندی کا احترام کریں. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بدترین جھڑپوں میں کم از کم 34 کرگز ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں. طویل عرصے سے متنازع اس سرحد کے ساتھ رہنے والی کمیونٹیز کے درمیان جھڑپیں باقاعدگی سے ہوتی ہیں اور اکثر سرحدی محافظ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تاہم سابق سوویت ملک کی 30 سالہ آزادی کے دوران جمعرات کو ہونے والا تشدد اب تک کا سب سے زیادہ سنگین واقعہ رہا, جس کے بعد اس وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا. بحرین میں جیل کے حالات کے خلاف پر امن احتجاج کرنے والے قیدیوں کے ساتھ پولیس کے بے رحمانہ سلوک کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے حکام غیر قانونی طور پر قید درجنوں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ پولیس کے خصوصی دستوں نے بحرین کی جاؤ جیل میں 17 اپریل کو ہونے والے دھرنے کو ختم کر دیا. یہ احتجاج 5 اپریل کو سیاسی قیدی عباس مل اللہ کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا تھا, جسے مبینہ طور پر طبی علاج سے انکار کیا گیا تھا. حکام نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی موت قدرتی وجوہات سے ہوئی. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان مارٹا ہرناڈو نے کہا ہے کہ پولیس نے پر امن دھرنا پر تشدد انداز میں دخل اندازی کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر اسے ختم کرنے کے لیے غیر ضروری اور بے جا طاقت کا استعمال کیا. گنجائش سے بھری ہوئی اس جیل میں COVID-19 کے بعد سے تناؤ بڑھتا جا رہا تھا. اس قید خانے میں صحت کی دیکھ بھال کا نہ ہونا برسوں سے ایک مسئلہ رہا ہے. اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت جاری ہے اور ملک میں مزید 4,414 افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45,275 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے, جن میں مثبت کیسز کی شرح 9.74% رہی. ملک میں اتوار کے روز کرونا وائرس سے 113 ہلاکتیں بھی ہوئیں. اس طرح مجموعی اموات کی تعداد 18,070 ہو گئی. پاکستان میں کرونا وائرس کے فعال کیسز 89,661 ہیں, جبکہ 5,448 مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں. آسٹریلیا کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ آسٹریلیا کے وہ رہائشی اور شہری جو گزشتہ 14 دن سے بھارت میں ہیں اور آسٹریلیا واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں, ان پر آئندہ ہفتے پیر سے آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی ہوگی, جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ اور قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس پابندی کے اطلاق کا اعلان رواں ہفتے جمعے کے روز کیا گیا اور یہ پہلی بار ہے کہ حکام نے وطن واپسی کو جرم قرار دیا. آسٹریلوی حکومت کی طرف سے یہ اقدام بھارت سے آسٹریلیا آنے والے مسافروں کو روکنے کے لیے کیا گیا, کرونا کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وزیر صحت گریگ ہنٹ کا جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق 3 مئی سے ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کے علاوہ 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. گریگ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ان فیصلوں کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. ان کے بقول یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی صحت کو یقینی بنایا جائے اور کرونا کیسز کی تعداد کو قابو میں رکھا جا سکے. حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی پر رواں ماہ 15 مئی کو نظر ثانی کی جائے گی. بھارت میں وبا کے سبب ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1.90 کروڑ تک پہنچ چکی ہے, جبکہ بھارت میں وبا کے باوجود سیاسی اور مذہبی اجتماعات جاری ہیں. آسٹریلیا کے سرجن نیلا جانا کرامن, جن کا خاندان بھارت میں ہے, کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی شہریوں کی وطن واپسی کو جرم قرار دینا نامناسب ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی آسٹریلوی اس فیصلے کو نسل پرستانہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان ممالک سے مختلف سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جن ممالک میں وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ یا یورپ۔ ان کے بقول یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک نسلی گروہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم وزارت صحت کے ترجمان کی طرف سے بھارت سے آنے والے مسافروں کے ساتھ اپنائے جانے والے متعصبانہ رویے کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اہم لیکن ضروری فیصلہ تھا جس کا اطلاق قومیت، نسل اور مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا گیا۔ انسانی حقوق کے گروپس کا اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت کی توجہ قرنطین یا سہولیات بہتر کرنے پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سزا دینے پر۔ آسٹریلیا کے ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر ایلن پیئرسن کا بیان میں کہنا تھا کہ یہ ایک اشتعال انگیز عمل ہے۔ ان کے بقول یہ آسٹریلوی شہریوں کا حق ہے کہ وہ وطن واپس آئیں۔ ایلن کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ بھارت سے آسٹریلیا آنے والے مسافروں کے لیے محفوظ قرنطینیا کے انتظامات کرتی، نہ کہ ان کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کرتی۔ آسٹریلیا جہاں حالیہ دنوں میں مقامی طور پر کرونا وائرس کی منتقلی کا کوئی کیس موجود نہیں ہے، نے بھارت سے آنے والی براہ راست پروازوں پر وسط مئی تک پابندی لگا دی ہے۔ تاہم کچھ آسٹریلوی جیسے کرکٹر ایڈم زامپا اور کین ریچرڈسن دوحا کے ذریعے وطن واپس پہنچے ہیں۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے لگ بھگ 9,000 آسٹریلوی شہری بھارت میں پھنس جائیں گے۔ آسٹریلیا میں وبا پر قابو پانے کے لیے مستقل اور غیر مستقل شہریوں کے لیے سرحدیں گزشتہ سال مارچ میں بند کر دی گئی تھیں، جبکہ آسٹریلیا میں اب تک صرف 29,800 کیسز اور 910 ہلاکتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔
سعودی عرب 17 مئی سے شہریوں پر بیرون ملک سفر پر عائد پابندی آج اٹھا رہا ہے اور اپنی زمینی، سمندری اور فضائی سرحدیں کھول رہا ہے۔ یہ بات سعودی وزیر داخلہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہی۔ وزارت نے کہا کہ سفر سے کم از کم 2 ہفتے قبل 2 ویکسین شاٹ یا کم از کم 1 شاٹ لگوانے والوں کو، گزشتہ 6 ماہ میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں اور 18 سال سے کم عمر شہریوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ سعودی شہریوں پر مارچ 2020 میں عالمی سطح پر COVID-19 کے پھیلاؤ کے آغاز سے، جب سلطنت نے پہلی بار ملک کے اندر اور باہر ہر طرح کے سفر پر پابندی عائد کی تھی، زیادہ تر سفری پابندیاں عائد رہی ہیں۔ چین کے قومی صحت کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک میں COVID-19 ویکسین کی 27 کروڑ سے زائد خوراکیں لگا دی گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق قومی صحت کمیشن کا اتوار کے روز کہنا تھا کہ ہفتے تک ملک بھر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے 27,04,10,000 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ چین میں کرونا ویکسینیشن میں تیزی کی گئی ہے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے سبب یہ اب بھی آبادی کے ہر 100 افراد کے تناسب کے حساب سے امریکہ سے پیچھے ہے۔ چین میں کرونا وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے اور معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کی خبروں، رپورٹوں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیشتر ریاستیں قابل تجدید توانائی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، لیکن ریاست وائیومنگ میں ایک نیا پروگرام اس کے برعکس ہے۔ ریپبلکن گورنر مارک گورڈن نے حال ہی میں $1.2 ملین کے قانونی فنڈ کی منظوری دے دی ہے، جس سے ان ریاستوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی جنہوں نے وائیومنگ کے کوئلے کی بیرون ملک برآمد کو روک دیا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے ضوابط کے تحت ریاست کے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو بند کر دیا ہے۔ گورنر گورڈن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس فنڈ کے مختص کرنے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ریاست وائیومنگ عدالت میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ وائیومنگ اور مونٹانا کوئلہ برآمد کرنے والی ایک تنصیب کی ترقی روکنے کے لیے واشنگٹن ریاست پر بھی مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ ایک قانونی ماہر کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں کامیابی کا امکان کم ہی ہوتا ہے۔ اور حکام نے کہا ہے کہ سان ڈیگو کے ساحل کے قریب ایک کشتی ڈوبنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 2 درجن کے قریب افراد کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ مقامی لائف گارڈز، امریکی کوسٹ گارڈ اور دیگر ادارے جزیرہ نما پوائنٹ لوما کے نزدیک جہاز کے الٹ جانے کی اطلاعات کے بعد اتوار کی روز صبح 10:30 بجے کے قریب جائے حادثہ پر پہنچے۔ سان ڈیگو فائر ریسکیو کا کہنا ہے کہ 2 افراد جائے حادثہ پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 27 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کشتی کو انسان اسمگلنگ کی کاروائی میں استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ 3 مئی دنیا بھر میں آزادی صحافت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ رواں سال 3 مئی سے قبل ہی صحافتی آزادیوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے اداروں نے اپنی اپنی جائزہ رپورٹیں جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یورپ میں صحافتی آزادیوں کے حوالے سے جاری کردہ ایک اہم رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 کے دوران یورپ میں صحافتی آزادیوں کی خلاف ورزی کے 201 واقعات رپورٹ کیے گئے، جو اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں سے بعض کا تعلق وائرس کی وجہ سے عائد کردہ پابندیوں سے تھا. وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق یورپ کی نمایاں میڈیا تنظیموں اور میڈیا سے متعلق امور پر نظر رکھنے والے گروپوں نے یورپ بھر میں پریس کی آزادی کو لاحق خطرات سے متعلق اپنی نئی رپورٹ میں 2020 کے دوران صحافیوں کے ساتھ پیش آنے والے جسمانی حملوں، ہراساں کرنے اور آن لائن پرتشدد واقعات کو ضابطۂ تحریر میں لایا ہے. سدرا لار رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ.
میڈیا گروپوں نے 47 رکنی کونسل آف یورپ کی شراکت سے تیسری سالانہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں پرتگال سے لے کر روس تک کے علاقے میں پریس کی آزادی اور تحفظ کو فروغ دینے سے متعلق بات کی گئی ہے. اس رپورٹ کے اہم نکات میں بتایا گیا ہے کہ صحافیوں کے لیے قانونی تحفظ ختم ہو رہا ہے، سرکاری مداخلت کی وجہ سے اظہار کی آزادی ختم ہو رہی ہے، جبکہ بدعنوانی کے خلاف میڈیا کا کردار بطور نگران بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یورپی صحافیوں کی ایسوسی ایشن سے منسلک ولیم ہارسلی کا کہنا ہے کہ 2020 کے دوران پریس کی آزادی کی 201 ریکارڈ پامولیاں رپورٹ ہوئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے. ہارسلی کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے خلاف جسمانی حملوں اور تشدد کے 52 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں روس اور البانیا میں ایک ایک ہلاکت بھی شامل ہے. اس کے علاوہ سڑکوں پر مظاہروں کے دوران بذات خود یا آن لائن ڈرانے دھمکانے ہراساں کرنے کے 70 واقعات سامنے آئے. دیگر واقعات میں صحافیوں کو قید کرنے یا سزا سے استثنا کے واقعات تھے، جن کے میڈیا کی آزادی پر برے اثرات مرتب ہوئے. ہارسلی نے بتایا کہ رپورٹ ہونے والے نصف کے قریب واقعات میں سیاستدان یا سرکاری عہدیدار ملوث تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولینڈ اور ہنگری جیسے ممالک میں حکام نے تنقید کرنے والے میڈیا کو بلیک لسٹ کر دیا. ترکی اور روس میں ایسے میڈیا اداروں کی اجارہ داری دیکھی گئی جن میں اظہار کی آزادی نہیں تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے ممالک میں کرونا وائرس سے پھیلنے والے عالمی وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے میڈیا کی آزادی پر مزید قطغن لگائی گئی. بعض اوقات ان کی کڑی نگرانی کی گئی، جس سے ان کی عالمی وبا سے متعلق خبریں دینے کی صلاحیت محدود ہو گئی. ان میں سزائیں بھی شامل تھیں. رپورٹ میں بااختیار اداروں کی جانب سے مہنگے اور بے بنیاد مقدمات قائم کرنے اور دیگر اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کا مقصد تنقید کرنے والے میڈیا کو خاموش کرنا تھا. رپورٹ میں خاص طور پر خواتین صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور ان کی سختی سے مذمت کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ میں کونسل آف یورپ کی تنبیہات کے باوجود معلومات تک رسائی کو محدود کرنے سے متعلق پالیسیاں تشکیل دی گئیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 میں رکن ممالک نے اتفاق کیا تھا کہ صحافیوں اور میڈیا کی آزادی پر حملوں میں تیزی آئی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے بہت کم پیش رفت ہوئی ہے.
تھائی لینڈ میں جن جمہوریت نواز مظاہرین کو شاہی خاندان کو مبینہ طور پر بدنام کرنے پر کئی ہفتوں سے بلا ضمانت زیر حراست رکھا گیا، ان کی مائیں اپنے بچوں کی محبت اور تھائی اسٹیٹ پر برہمی کے اظہار کے طور پر اس جیل سے باہر جہاں ان کے پیارے قید ہیں شب بیداریاں کر رہی ہیں. یہ دعائیہ اجتماع ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب تھائی لینڈ کی سیاسی فضا ایک بار پھر نوجوانوں کی چلائی گئی اس احتجاجی تحریک سے ہل کر رہ گئی ہے جو پورے پاور اسٹرکچر میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہے، جس میں شاہ کی زیر قیادت بادشاہت شامل ہے جو اس سے قبل سے باہر تھی. یہ مظاہرے جن میں گزشتہ سال کے آخر میں ہزاروں مظاہرین شامل ہوئے کلیدی لیڈروں کی گرفتاری کے بعد ختم ہو گئے. ان میں سے بہت سے 112 کے طور پر معروف اس قانون کو توڑنے کے الزامات کے تحت گرفتار ہوئے جو محل کو تنقید سے محفوظ کرنے کے لیے سخت اقدامات کا متقاضی ہے. تھائی کرمنل کورٹ کے سیکشن 112 کی خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سے 15 سال جیل کی سزا دی جا سکتی ہے. اور آئیے اب ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. بحر ہند میں 1000 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملک مالدیپ میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بالی ووڈ کے ستاروں سمیت رئیس بھارتی شہریوں کی آمد جاری ہے. مالدیپ نے اپنی بین الاقوامی سرحدیں پچھلے برس 3 ماہ تک بند رکھنے کے بعد جولائی میں کھول دی تھیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ملک میں ابھی تک آنے والے سیاحوں میں زیادہ اکثریت کا تعلق بھارت سے ہے. اس ہفتے جہاں دنیا کے دیگر ملکوں نے بھارت سے پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، مالدیپ نے بھارت سے آنے والے سیاحوں کی آمد کو ممکن بنانے کے لیے اپنے قواعد و ضوابط میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں. ان تبدیلیوں میں سیاحوں کو تفریح گاہوں اور سفاری بورڈز تک محدود رکھنا شامل ہے. سیاحوں کو ان گیسٹ ہاؤسز میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جن کے گرد مقامی آبادی موجود ہے. گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
مالدیپ کی سیاحتی اتھارٹی وزٹ مالدیوز کے سربراہ طیب محمد نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جزیروں کا جغرافیہ ہمیں وائرس کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے. ان کے مطابق ملک کے سیاحتی جزیرے ایک دوسرے سے دور اور خود میں مکمل تفریح گاہیں ہیں. ان کے بقول اگر کہیں کچھ کیسز سامنے آئے بھی ہیں انہیں اس ننھے جزیرے تک محدود کرنا حکومت کے لیے آسان ہے۔ طیب محمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کی حکومت نے ملک کے سیاحتی سیکٹر میں کام کرنے والے تقریباً 50,000 ورکرز کو ویکسین دینے کا کام شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق جو لوگ ہوٹلوں اور مہمان نوازی سے متعلق دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں انہیں بھی ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم دنیا میں پہلا ملک ہوں گے جہاں سیاحت کے پورے سیکٹر کو ویکسین لگائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 90% ورکرز کو ویکسین مل چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مالدیپ میں حکام بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو بھی ویکسین دینے پر غور کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فوری منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے ملک کے شہریوں کو ایسٹرازینیکا یا سائنوفارم کی ویکسین کی دونوں خوراکیں دینا چاہتے ہیں۔ مالدیپ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 330,000 آبادی میں سے 2/3 آبادی کو ویکسین کی ایک ایک خوراک مل چکی ہے۔ طیب محمد کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے بھارت سے سیاحوں کی آمد میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب بھی بھارتیوں کی تعداد باقی ممالک کے سیاحوں سے زیادہ ہے۔ حال ہی میں جو سیاح کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے مالدیپ گئے ہیں ان میں بھارتی اداکار عالیہ بھٹ، رنبیر کپور اور شردھا کپور بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں شردھا کپور نے مالدیپ میں اپنے گزارے وقت کی تصویریں انسٹاگرام پر پوسٹ کی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپ، مشرق وسطی اور مالدیپ میں نجی طیاروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے لوگ مل کر نجی ہوائی جہاز کرائے پر لے رہے ہیں۔
اسپیس ایکس کے ذریعے اتوار کے روز 4 خلاباز انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن سے واپس آ گئے۔ ڈریگن کیپسول 3 صبح پاناما سٹی فلوریڈا میں خلیج میکسیکو میں اترا، جس میں خلاباز پیراشوٹ کے ذریعے پانی میں اتر گئے۔ ایلن مسک کی کمپنی کی یہ دوسری خلائی پرواز تھی جو مکمل ہوئی۔ 3 امریکی اور 1 جاپانی خلاباز ریزیلینس نامی اس کیپسول میں واپس آئے، جس میں وہ نومبر میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوئے تھے۔ ایپل کمپنی کو آج پیر کے روز حالیہ برسوں میں اپنے سب سے سنگین قانونی خطرات کا سامنا ہے، اور وہ ہے ایک مقدمہ جو اپنے ایپ سٹور پر سے اس کا آہنی کنٹرول ختم کر سکتا ہے، جس کے ذریعے اسے ہر سال اربوں ڈالر کی آمدن ہوتی ہے، جبکہ 1.6 سے زیادہ آئی فونز، آئی پیڈز اور دوسری ڈیوائسز کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ فیڈرل کورٹ کا یہ مقدمہ پاپولر ویڈیو گیم فورٹ نائٹ بنانے والی کمپنی ایپک گیمز نے دائر کیا ہے۔ اس نے الزام عائد کیا ہے کہ ایپل نے کسی زمانے کے ایک چھوٹے سے ڈیجیٹل اسٹور کو ایک ایسی غیر قانونی اجارتداری میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایپل اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ایپل ایپس کے اندر کی جانے والی خریداری پر 15-30% کمیشن لیتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور دلچسپ خبر سناتے ہیں پرتگال کے مولک پل کے بارے میں۔ شمالی پرتگال میں دریا کی وادی میں پیدل چلنے کے لیے ایک مولک پل تعمیر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں پیدل چلنے کے لیے سب سے طویل پل ہے۔ اروکا برج کی لمبائی 0.5 کلومیٹر ہے۔ دھات سے تیار کیے گئے اس پل کو کیبلز کی مدد سے مولک کر دیا گیا اور 2 افراد اس پر ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ تقریباً 175 میٹر کی گہرائی پر دریائے پیوا ایک آبشار سے گزرتا ہے۔ اروکا پل پر 6 سے کم عمر کے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں، جبکہ پل پر جانے والے تمام افراد کے ساتھ ان کے گائیڈ بھی ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پشاور سے ملحق خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر کے سابق سرجن ڈاکٹر شکیل آفریدی کے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی خفیہ اداروں کے مئی 2011 میں کی گئی کارروائی کے بعد گرفتاری کے 10 مکمل ہو گئے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی پہلے پشاور اور اب پنجاب کے ساہیوال کی ایک انتہائی حساس جیل میں بند ہیں، جبکہ قبائلی علاقوں میں رائج قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت دی گئی سزا کے خلاف ان کی اپیل پشاور ہائی کورٹ میں گزشتہ 3 سے زیر التوا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے کمیشن کے سابق سربراہ نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی قید اور ان کو دی گئی سزا کو غیر انسانی اور غیر قانونی قرار دیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے سابق سرجن ڈاکٹر شکیل آفریدی کی پشاور اور سائیوال جیلوں میں قید تنہائی کے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو قبائلی علاقوں میں رائے کلدم قانون فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت دی گئی سزا کے خلاف اپیل پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کو 2 مئی 2011 کو خیبر پختونخوا کی شمالی سیاحتی شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی خفیہ اداروں کی کارروائی میں معاونت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بظاہر تو ڈاکٹر شکیل افریدی کو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت ایک کلدم شدت پسند تنظیم کے ساتھ روابط اور مالی معاونت کے الزام میں سزائے دی گئی ہے، مگر اندرونی طور پر تحقیقاتی اداروں نے انہیں امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں مدد کرنے پر گرفتار کر لیا تھا۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کے بھائی جمیل افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جس طرح آج سے 10 سال پہلے تھا ہمارا کیس ویسے ہی تو ہے، اس کیس کی سنوائی نہیں ہوتی، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، کبھی جج مر گیا کبھی جج بیمار ہو گیا، کبھی کوئی اسٹرائک ہو گئی کبھی کوئی اسٹرائک ہو گئی، کبھی سرکاری وکیل پیش نہیں ہوتے۔ ابھی انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ لاجر بینچ ہے، حالانکہ پیچھے جج صاحب جو تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ 2 ججوں کا جو بینچ ہے وہ لاجر بینچ ہے نا، اور کیسے ہوتا ہے لاجر بینچ۔
پشاور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر شکیل افریدی کی وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے عدالتی کاروائی کے بارے میں کہا،
ڈاکٹر شکیل افریدی کیس ہم نے دائر کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اب اس کے لیے لارجر بینچ مقرر ہوا ہے جس میں 3 ججز بیٹھیں گے، لیکن کورونا کی وجہ سے کیونکہ ہائی کورٹ میں اور عدالتوں میں بھی کاروائی محدود ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ابھی ہمیں تاریخ نہیں دی ہے، اس لیے حالات ذرا سیٹ ہو جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں صحیح طریقے سے کاروائی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں تاریخ دی جائے گی جس میں ڈاکٹر افریدی کے فیصلہ ہوگا۔
ڈاکٹر شکیل افریدی کو گرفتاری کے بعد پشاور کی جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، تاہم مئی 2018 میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے چند ماہ قبل انہیں پنجاب صوبے کی انتہائی حساس جیل سائیوال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا رد عمل یا موقف سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کے مقدمے کا فیصلہ پاکستان میں رائج قوانین کے مطابق ہی ہوگا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سرکاری سطح پر چین میں تیار ہونے والی 2 ویکسینز لگائی جا رہی ہیں، جبکہ نجی شعبہ روسی ویکسین لگا رہا ہے۔ کیا یہ ویکسینز کرونا سے محفوظ رکھتی ہیں؟ ویکسین کی 2 خوراکیں ضروری کیوں ہیں؟ کیا ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد کرونا ہو سکتا ہے؟ اور کیا کرونا ویکسینز کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ ان خدشات سے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے لاہور میں وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم نے پنجاب میں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی رکن ڈاکٹر سمیہ اقتدار سے۔ ڈاکٹر سمیہ اقتدار کہتی ہیں،
ایسا تو نہیں ہے کہ کرونا کی ویکسینز 100% سیف ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو مکمل طور پہ یقین ہو کہ آپ کو کرونا کی انفیکشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ ہر ویکسین کا ایک ایفیکیسی ریٹ ہوتا ہے۔ جو چائنا کی سائنو فارم ویکسین ہے تو کمپنی کے مطابق یہ 72% افیکٹو ہے، یعنی کہ پھر بھی 28% لوگوں کو یہ چانس ہے کہ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ جس چیز سے یہ 100% بچاتی ہیں وہ ہاسپٹلائزیشن، سیویئر COVID-19 اور ڈیتھ ہے۔ جو پہلی ڈوز ہم لگاتے ہیں وہ ایک پرائم ریسپانس ہوتا ہے باڈی میں، جس میں 5 سے 6 دن کے بعد اینٹی باڈیز کا ریسپانس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ریسپانس اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کو بیماری سے بچا سکے۔ جب آپ کو دوسری ڈوز لگتی ہے اس کے 10 سے 15 دن کے بعد آپ کا ریسپانس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ سو اگر آپ پہلی اور دوسری خوراک کے دوران وائرس سے ایکسپوز ہو جائیں تو آپ کو چانس ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ امیون ریسپانس انسفیشینٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بیماری سے بچا سکے۔ یہ جو ویکسین سائنو فارم کی اویلیبل ہے، دس از این ان ایکٹیویٹیڈ کلڈ وائرس ویکسین۔ اس میں وائرس ان ایکٹیو فارم میں یا کلڈ فارم میں موجود ہے اور یہ کسی طور پر بھی جسم میں داخل ہو کر زندہ حالت میں یا ایکٹیو فارم میں نہیں ہو سکتا، نہ ہی ریپلیکیٹ کر سکتا ہے۔ جو لوگ COVID-19 سے ریکور کر گئے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جسم میں آلریڈی اینٹی باڈیز موجود ہیں تو یا تو ہمیں ویکسین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ویکسین لگوائیں تو ایک ڈوز ہی کافی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک نیا وائرس ہے جس کو بہت زیادہ سال نہیں ہوئے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر سکیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کی امیونٹی کتنی دیر لاسٹ کرتی ہے۔ سو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا امیون ریسپانس جتنا بہتر ہوگا اتنے دوبارہ انفیکشن ہونے کے چانسز آپ کو کم ہوں گے۔ آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا ویکسین جو کہ برطانیہ اور یورپی ممالک میں دی جا رہی ہے، وہ ایک وائرل ویکٹر ویکسین ہے جس کے ساتھ کچھ ڈیتھس بھی رپورٹڈ ہیں، بیکاز یہ تھرومبوسس کے ایونٹس اس کے ساتھ رپورٹڈ ہیں۔ پاکستان میں جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ سائنو فارم اور کینسائنو ویکسین ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں سپوٹنک فائیو ویکسین ہے. یہ ساری ویکسینز بہت سیف ہیں اور ان کے ساتھ ایسے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس رپورٹڈ نہیں ہیں. ہاں معمولی سا بخار, جسم میں درد یا انجیکشن سائٹ پہ پین ہونا, یہ کچھ علامات ہیں جو کسی بھی ویکسین کے بعد آپ کو ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس ویکسین کے ساتھ بھی رپورٹڈ ہے. ویکسین لگانے کے بعد بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جو ویکسین لگانے سے پہلے ہیں. یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ کووڈ 19 ویکسین 100% آپ کو بیماری سے نہیں بچاتی اور ویکسینیشن کے باوجود بھی انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برما کی فوجی حکومت جمہوریت کی جانب برما کو دوبارہ گامزن کرنے سے انکاری ہے اور اس کے بجائے پرامن مظاہرین کو مستقل نشانہ بنانے اور ان پر حملہ کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے. اس کے علاوہ وہ راہگیروں پر بھی بغیر سوچے سمجھے حملے کر رہی ہے. ان میں 27 مارچ کو سیکورٹی فورسز کی ظالمانہ کارروائیاں شامل ہیں جن میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. سیکورٹی فورسز نے 600 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جن میں درجنوں کی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں. تشدد کے ان واقعات کے رد عمل میں امریکہ نے میانمار جیمز انٹرپرائز کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. یہ ایک سرکاری کمپنی ہے اور یہ اقدام انتظامی حکم نامے 14014 کے تحت کیا گیا ہے. برما کی فوج نے قیمتی پتھروں اور دوسرے قدرتی وسائل سے خود کو دولت مند بنانے کے لیے فائدہ اٹھایا ہے. میانمار جیمز انٹرپرائز برما میں قیمتی پتھروں کے کاروبار کے حوالے سے سب سے بڑی کمپنی ہے. ان تعزیرات کا نشانہ حکومت ہے اور اس کا ہدف برما کے عوام نہیں ہے. غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر کی ڈائریکٹر اینڈریا گیکی نے کہا کہ ان اقدامات سے محکمہ خزانہ کی وابستگی اجاگر ہوتی ہے کہ برما کی فوج کو مالی وسائل سے محروم کر دیا جائے گا. ان اقدامات سے پورے برما میں سرکاری ملکیت والی کمپنیاں زد میں آئیں گی. پورے علاقے اور دنیا میں امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مستقل مزاجی سے کام جاری رکھے گا تاکہ برما میں پورے علاقے اور دنیا میں امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مستقل مزاجی سے کام جاری رکھے گا تاکہ برما میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی میں مدد دی جائے اور ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے جو ان اقدار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. امریکہ نے یہ کارروائی ایسے وقت میں کی جب فوجی عہدیدار میانمار جیمز انٹرپرائز کے زیر اہتمام نے پائیٹا کے مقام پر قیمتی پتھروں کی خرید و فروخت کے لیے منعقدہ ایک بازار میں شرکت کر رہے تھے. ایک بیان میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس کمپنی کو نشانہ بنا کر ہم فوج کو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ امریکہ فوجی حکومت کے آمدنی کے وسائل پر اس وقت تک دباؤ ڈالتا رہے گا جب تک کہ وہ ہر قسم کے تشدد کو ختم نہیں کر دیتی. ان تمام لوگوں کو جنہیں غیر منصفانہ طور پر حراست میں لیا گیا ہے رہا نہیں کر دیتی اور مارشل لا اور قومی سطح پر نافذ ہنگامی حالات کو اٹھا نہیں لیتی. ٹیلی مواصلات پر پابندیوں کا خاتمہ نہیں کرتی اور برما کو جمہوریت کی راہ پر پھر سے گامزن نہیں کر دیتی. پورے علاقے اور دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے امریکہ برما کی فوج اور سیکورٹی فورسز پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر اپنے عہد میں ثابت قدم ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف ہر قسم کا تشدد بند کر دے, جمہوریت کی راہ پر برما کو دوبارہ ڈالنے میں مدد دے اور بغاوت اور لوگوں کے خلاف ہولناک تشدد کے لیے جواب دہی کے عمل کو آگے بڑھائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کی پارلیمان کی طرف سے پاکستان کے جی ایس پی پلس حیثیت پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کرنے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے اطلاعات کے مطابق آج پیر کے روز ایک اعلی سطحی اجلاس طلب کیا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. ملک میں کرونا کی وبا کے سبب 3 مئی کو ہونے والی کئی تقریبات کو ملتوی کر دیا گیا, لیکن پاکستان کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافی بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہیں اور صحافیوں کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے مالی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور کابل میں مقیم بین الاقوامی برادری کے نمائندوں نے افغانستان میں آزادی صحافت کی حمایت کا اظہار کیا ہے. بھارت میں پانچ ریاستوں مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کرالا اور پانڈوچری کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جن کے مطابق مغربی بنگال، آسام اور کرالا میں حکمران جماعتوں نے اپنی حکومت برقرار رکھی ہے، البتہ تمل ناڈو اور پانڈوچری میں اپوزیشن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وسطی بنگلہ دیش میں پولیس کے مطابق پیر کے روز دو کشتیوں کے مابین تصادم میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس سربراہ میراز حسین نے اے ایف پی کو بتایا کہ پانچ افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 25 لاشیں بازیاب ہوئی ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کرونا وائرس کی وبا اور روس اور چین سے متعلق معاملات بھی ممکنہ طور پر بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس تین روزہ اجلاس کے دوران ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام